اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر گزار ہیں اس خداوند کریم کی ہستی کے کہ جس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے روح پرور نام اور فکر کی مناسبت سے ہونے والے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ وہ چند لمحات جو آپ کی خدمت میں بسر کریں، خدا اسے ہماری نجات کا سبب قرار دے، اور ہمارا یہ بیٹھنا اگر بعض پہلوؤں کو ہمارے لیے سید الشہداء کی سیرت کے حوالے سے کھولے تو انشاءاللہ یہ ہماری نجات کا سبب قرار پائے گا. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ عموماً ایک شعر جو سید الشہداء کے حوالے سے بہت ہی زیادہ دل کی آواز کو ریفلیکٹ کرتا نظر آتا ہے، میں چاہوں گا کہ وہ شعر آپ کے سامنے اس عنوان سے پیش کروں کہ بلاخر وہ ایک دل کی آواز ہے. سید الشہداء سے اپنی کنیکٹیوٹی اور اپنا رشتہ جو شاعر نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ہزار رشتے جہاں سے میرے اور ایک رشتہ حسین سے ہے. سعادتوں کے سفر کی تلخی قبول کوئی جو کر نہ پایا، کسی کے کہنے پہ ذلتوں کا میری خودی نے نہ بوجھ اٹھایا، اور ذرا سا مشکل سفر جو آیا تو ساری دنیا نے دیکھتے ہی تمام رشتوں کو توڑ ڈالا، ہزار رشتوں کو توڑ ڈالا، رہا سلامت جو ایک رشتہ، وہ ایک رشتہ حسین سے ہے. جب ہم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کی تحریک جسے ہم تحریک کربلا کے عنوان سے اگر معروف سمجھیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ تحریک اس عنوان سے بھی ایک بلند ترین معیار پر کھڑے ہوتے نظر آتی ہے کہ پہلے دن سے جب یہ تحریک شروع ہوئی ہے یہ ایک منظم حرکت کی صورت میں ہے، اور جہاں تک اسے جانا ہے یہ ایک منظم شکل کی صورت میں اس ہدف کی طرف جا رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اول روز سے وہ تمام افراد جو اس تحریک میں شامل ہیں وہ اپنے ہدف کے حوالے سے واضح ہیں، اپنی روش کے حوالے سے واضح ہیں، اپنی اسٹریٹجی کے حوالے سے واضح ہیں، اور کہیں بھی ہم ان کے اندر کوئی دوئی یا کوئی اختلاف نظر جو ہے وہ نہیں دیکھتے. بس یہ تحریک کے معنوں کے اعتبار سے بھی انفرادیت رکھتی ہے، اور اس تحریک کے اندر شامل افراد اپنی کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس کے اعتبار سے بھی انفرادیت رکھتے ہیں. اگر ہم مشتیاز خوردادے یعنی ممکن ہے سینکڑوں ہزاروں خصوصیات اس تحریک کی بھی ہوں اور سینکڑوں ہزاروں خصوصیات ان پاک و پاکیزہ افراد کی بھی ہوں جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن اگر مشتیاز خوردادے اگر چند ایک ہم ان کو بیان کریں اور چند ایک عناوین جو ہیں وہ بیان کریں تو ممکن ہے ہمارے لیے کئی چیپٹرز باز ہو جائیں کہ واقعتاً اس دور کے اندر جس کیفیت کا ہم شکار ہیں اس کیفیت سے اگر کوئی تحریک ایک ماڈل کے طور پہ ہمیں نکال سکتی ہے تو وہ تحریک فقط تحریک کربلا ہے. اور وہ لیڈر جو اگر ہمیں کوئی ایک روش اور آئیڈیالوجی کا تعین دے سکتا ہے وہ روش سید الشہداء امام حسین علی مقام کی ہے. اگر ہم تحریک اور ان کے افراد کے حوالے سے بات کریں تو افراد کے اندر اس جم کے اندر اس جو خصوصیات نظر آتی ہیں جو عروج کے اوپر خصوصیات نظر آتی ہیں کہ ایک دور ہے جہاں لوگوں کو سب سے بڑی دھمکی یہ دی جاتی ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور تمہاری زندگی ختم کر دی جائے گی، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، وہاں پر سید الشہداء اور ان کی یہ ٹیم شہادت کا ایک ایسا خوبصورت روپ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے کہ موت ایک ایسی چیز نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، موت ایک ایسی چیز نہیں ہے جس سے خوف کھایا جائے، موت ایک ایسی چیز نہیں ہے جس سے دور جایا جائے، موت ایک ایسی چیز نہیں ہے جو تلخ ہے، بلکہ اس کے مد مقابل بالکل نئی ٹرمینالوجیز سامنے آتی ہیں، اور وہ سید الشہداء کی یہ ٹیم سامنے لے کر آتی ہے. ایک وقت میں ایک جوان کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے بابا جب حق پر ہیں ہم تو ہمیں اس بات کی کیا پرواہ کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں. جب ایک شب کو آخری شب کو سید الشہداء چراغ بجھاتے ہیں، یہ شہادت طلبی ہے، سید الشہداء چراغ بجھاتے ہیں، تو جب سب لوگوں کو سید الشہداء نے خبر دی کہ آپ کو فلاں انداز سے فلاں جگہ پر شہید کیا جائے گا، جب ان کے اوپر سے اپنی بیعت کا توغ اتار لیا، ان کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں گئے، پھر امام نے ان کو خبر دی اور بشارت دی. یہ ذائقہ موت کا دنیا میں کہیں نہیں دکھایا گیا جو کربلا کے اندر موت کا ذائقہ ان بچوں نے دکھایا ہے کہ جو ہمارے لیے آئیڈیل اور رہنما ہے. اور پھر خود ہم جناب سید الشہداء علیہ السلام کا وہ آخری روز دیکھتے ہیں کہ جب امام علی مقام علیہ السلام اس کو مخاطب کر کے ظاہر ابن زیاد کو یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام زادے کا بیٹا حرام زادہ مجھ حسین ابن علی سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میں موت یا بیعت میں سے ایک چیز کو قبول کر لوں، ہیہات من الذلہ، ذلت کہاں اور حسین ابن علی کہاں؟ اور پھر وہ تاریخی فکر فرمایا اور کہا کہ موت فرزند آدم کے لیے اس طرح ہے جیسے جوان عورت کے گلے کا گلو بند، یعنی حسن ہے. اور اس کے بعد فوراً وہ تاریخی فکر فرمایا، کہا ہم میں موت کا اس سے زیادہ مشتاق ہوں جتنا یعقوب نبی کو یوسف نبی سے ملاقات کا اشتیاق تھا. یہ ہے وہ تصور شہادت کہ جو کربلا کے اندر پیش کیا گیا، جس میں مرنا کوئی خوف کی علامت نہیں ہے بلکہ موت ایک زندگی کی علامت ہے. موت ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف بڑھا جاتا ہے، موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی طلب کی جاتی ہے اور جس کو شیریں سمجھا جاتا ہے، جس کو تلخ نہیں سمجھا جاتا. اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں شجاعت تو ہمیں اعلیٰ ترین معیار پر کربلا کے اندر نظر آتی ہے. جب ہم عبادت دیکھتے ہیں تو یہ روایات ہیں کہ جو آخری شب امام علی مقام علیہ السلام نے جناب عباس علمدار علیہ السلام کے ذریعے سے لی، اس آخری شب میں جو حرم خانوادہ پیغمبر تھے، اس میں روایت یہ ہے کہ اس طریقے سے صدا آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی صدا، اور یہ صدا دعا قرآن اور مناجات کی صدا تھی. یہ آخری رات جو لی گئی یہ اپنی زندگی کو طول دینے کے لیے نہیں لی گئی بلکہ اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز کے لیے لی گئی. اور پھر پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ اس راز و نیاز کا اگلے دن جو نتیجہ نکلتا ہے، اور کس طرح کے جوان اور کس طرح کے حریت والے لوگ جو ہیں وہ کربلا کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قیادت کے اوپر جو اعتماد ہے کربلا کے اندر، وہ بھی اپنی پیک کے اوپر نظر آتا ہے. اور بالخصوص جب شب کو چراغ بجھایا گیا اور اگلے دن تقریباً 23 سے زیادہ افراد کے نام نقل کیے گئے ہیں کہ جن لوگوں نے ہزاروں کے لشکر کو چھوڑ کر سید الشہداء کے کیمپ میں آنا قبول کیا، لیکن اس دورانیے میں ایک فرد کا نام بھی نقل نہیں کیا گیا کہ جس فرد نے سید الشہداء کے کیمپ کو چھوڑ کر یزیدی کیمپ کو قبول کیا ہو. یہ خود اپنی قیادت کے اوپر اعتماد، رہبریت کے اوپر اعتماد کی ایک بہت بڑی مثال ہے، اور ایک فرد کی کلیئر ہونے کی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ابھی چند لمحے بعد انہیں شہید کر دیا جائے گا، لیکن وہ یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حسینی لشکر کے اندر شمولیت اختیار کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم تحریک کے حوالے سے بھی بات کریں، شہید مطہری کہتے ہیں ہر تحریک کے دو مرحلے ہوا کرتے ہیں، ایک خون کا مرحلہ اور ایک پیغام کا مرحلہ. کربلا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پہلا مرحلہ ہے، جو خون کا مرحلہ ہے، جو قربانی کا مرحلہ ہے، یہ مرحلہ ناکام ہو جاتا ہے، یہ قربانیاں ضائع ہو جاتی ہیں اگر اس خون کے پیغام کی ترسیل کا مناسب بندوبست نہ کیا گیا ہو. تو کربلا کی اس تحریک کے اندر ہم دیکھتے ہیں دونوں مراحل اپنے اوج کے اوپر کھڑے ہیں. پہلا مرحلہ جسے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ادا کیا اور ان کے ان پاک و پاکیزہ اصحاب نے ادا کیا کہ جنہوں نے اپنی پاک و پاکیزہ جانے راہ خدا میں نشاور کر دیں لیکن اسلام کے پاکیزہ اصولوں پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. اور دوسرا مرحلہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب امام سجاد علیہ السلام نے ادا کیا، اور پھر امام کے اس پیغام کو کہ جس کو ظاہر یزید کی خواہش یہ تھی، وہ یزید جو آج اگر گنے تو شاید 23 ریاستوں کا حکمران بنتا ہے، 23 ریاستوں کا تنہا حکمران جس کی یہ خواہش تھی کہ حسین علیہ السلام کا یہ پاکیزہ خون کربلا کے اس دور دراز ریگزار کے اندر دفن ہو کر رہ جائے، لیکن یہ کام ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا اور امام سجاد علیہ السلام کا کہ انہوں نے اس خون کے پیغام کو گرنے نہیں دیا بلکہ کربلا کے اس دور دراز صحرا سے اس پیغام کو اٹھایا، اور آج پوری دنیا کے کونے کونے تک اگر یہ پیغام کربلا کی حریت کا، کربلا کی صداقت کا، حسین علیہ السلام کی عظمت کا، اسلام کی سربلندی کا اگر پہنچا ہے تو وہ مرہون منت ہے امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا. پس ہم اس پہلو سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک پہلے مرحلے سے، پہلے دن سے جب سے شروع ہوئی اور آخری مرحلے تک، اور ابھی انشاءاللہ اس کا یہ کنٹینیوٹی ہے، ایک جاری ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی تزلزل نہیں ہے بلکہ ایک پورے پلاننگ کے ساتھ، ایک پورے تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. اور آپ خود دیکھیں کہ جب پہلے دن امام علی مقام علیہ السلام نے اپنا شہر چھوڑا تو امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے ہدف کی وضاحت کی، اپنے ٹارگٹس کی وضاحت کی، اور پھر مختلف مراحل آئے رستے میں جو سخت ترین مراحل تھے، جن میں سے شہادتوں کی خبر ملنا تھی، جن میں سے یہ خبر ملنا تھی کہ مولا کوفے والوں کی تلواریں جو ہے، دل تو شاید آپ کے ساتھ ہوں لیکن ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، جن میں حالات کے بدلنے کی لمحہ بلمحہ خبریں ملنا تھی، جن میں اپنے ساتھ جو ابتدا میں بعض لوگ جو شامل ہوئے، شاید بعض دنیا کی وجہ سے بھی شامل ہوئے ہوں، ان لوگوں کا چھوڑ کے جانا بھی تھا، حتیٰ کہ آخر میں اس خاص گروہ کا جو پاک و پاکیزہ لوگوں پر مشتمل تھا وہ فقط رہ جانا تھا. اس سب کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی نہیں دیکھتے کہ کوئی تامل ہو، کوئی ہچکچاہٹ ہو، اور ان تمام خبروں کے نتیجے میں امام کے پائے ثبات میں کوئی لغزش آئے، بلکہ ہر لمحہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے دن کا بیان کیا گیا ہدف ہے، کربلا میں روزے عاشور بھی وہی ہدف بیان کیا گیا، جو پہلے دن کی بیان کی گئی اسٹریٹجی ہے اسی کے مطابق روزے عاشور بھی بپا ہو رہا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ نظر نہیں آتا کہ شاید لمحہ بلمحہ چیزوں کو بدلنے کی ضرورت پڑی ہو۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ تحریک اپنی تحریک کے عنوان سے بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو شاید طول تاریخ میں اس طرح کی کسی اور تحریک کی مثال لانا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اور یہ دوسرا مرحلہ واقعاً سخت مرحلہ تھا، لیکن چونکہ سید الشہداء سے کنیکٹڈ تھا اور سید الشہداء نے اس مرحلے کے لیے بھی آمادہ کیا تھا، سید الشہداء نے اس مرحلے کی پوری پلاننگ کی تھی، یہی وجہ ہے کہ جب پیغام لے کر امام سجاد علیہ السلام نکلے ہیں، اور وہ وقت ہے کہ جب لوگوں نے توبہ کرنا شروع کی ہے، اور جب اس معاشرے کے اوپر جو ایک سٹیگنٹ معاشرہ ہو گیا تھا، جمود کا معاشرہ بن گیا تھا، اس جمود زدہ معاشرے کے اوپر پہلی ضرب لگنا شروع کی ہے، وہ ضرب یا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات کے نتیجے میں لگی ہے یا فرامین امام سجاد علیہ السلام کے نتیجے میں لگی ہے، جس کی فقط ایک مثال اگر آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ کون جیتا اور کون ہارا، اور بعد میں یا ایک روایت یہ ہے کہ جب امام علی مقام نے اس ممبر، جو بظاہر ممبر تو اس وقت ہے کہ جب وہ اہل بیت کے ہاتھ میں ہو یا اس کے جو اس کا اہل اس کے ہاتھ میں ہو، اس کو لکڑیوں کا ڈھانچہ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں اس کے اوپر کھڑی ہو کر بات کر سکتا ہوں، اور ان کو بات کرنے کی اجازت دی گئی، اور جب انہوں نے اپنی گفتگو شروع کی، امام سجاد علیہ السلام نے ظاہراً خطبہ شروع کیا، اس وقت ماحول کے اندر ایک لرزہ طاری ہو گیا، اور یہ لگا کہ شاید ایک تحول ایجاد ہو جائے، شاید ایک تبدیلی آ جائے، شاید لوگ ابھی اٹھ کھڑے ہوں، شاید ایک انقلاب آ جائے، اس وقت امام علی مقام علیہ السلام کو گفتگو کرنے سے روک دیا گیا، اور گفتگو سے روکنے کے لیے جو بہانہ بنایا گیا وہ اذان کی صدا تھی۔ روایات یہ ہیں کہ جب اذان کی صدا ہوئی اور جیسے ہی رسالت جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی گئی، تو جناب امام سجاد علیہ السلام نے اس خطیب کو روک کر یہ کہا کہ اے مؤذن رک جا اور بتا کہ جس کے نانا کی رسالت کی گواہی اذان کے اندر دی جا رہی ہے، وہ تم سب میں سے کسی کا نانا تھا یا میرے نانا تھے؟ یوں اس پیغام کی حقانیت کو انہوں نے پوری دنیا کے اندر ثابت کیا، اور آج ہم اگر سید الشہداء کی اور اس کربلا کے راہ کے راہی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس پر چلنے کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں، تو یہ اس تحریک کربلا کی بدولت ہے، اور بالخصوص اس کے دوسرے مرحلے کے بہترین انجام کی بدولت ہے۔ لیکن یہ کربلا اپنی صفتوں کے لحاظ سے، کربلا والے اپنی صفتوں کے لحاظ سے، تحریک اپنی صفتوں کے لحاظ سے واقعی نہ چھوتی ہوگی اور واقعی نہ چھوتی ہے، لیکن ہمیں یہ کیا نتیجہ دے رہی ہے؟ ہم اپنی اس پریکٹیکل لائف میں جن گھڑا ٹوپ اندھیروں میں اس وقت ہم ہیں، خواہ وہ سیاسی لحاظ سے ہوں، خواہ وہ عالمی حالات کے لحاظ سے ہوں، خواہ وہ اجتماعی معاملات کے لحاظ سے ہوں، اس وقت بھی اگر ہمارے لیے کوئی امید ہے، اس وقت بھی اگر ہمارے لیے کوئی نمونہ عمل ہے، اس وقت بھی کوئی ہمیں اس کیفیت سے نکال کر ہمیں ہدایت کی طرف لا سکتا ہے، ہمیں اس بدترین کیفیت سے نکال سکتا ہے، آج کے استعمار اور آج کی جدیدیت کے مقابل ہمیں کھڑا ہونے کا کوئی حوصلہ عطا کر سکتا ہے، تو وہ روش حسینی روش ہے، وہ انداز کربلائی انداز ہے، اور وہ طریقہ کار جو ہے وہ وہاں سے لیا جائے گا جو تحریک کربلا سے ہے۔ اس عنوان سے اگر ہم ایک دو باتوں کو کرتے ہوئے میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ اگر ہم اس عنوان سے ہم دیکھیں کہ یہ ایک ماڈل قرار دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، بننا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن باتوں سے ایک بات کو سمجھانا بڑا آسان ہوتا ہے، عملاً ایک ماڈل بننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سید الشہداء نے اس پوری تحریک کو اور خود اپنے آپ کو ایک ایسا ماڈل بنایا ہے، ایک ایسا رہنما بنایا ہے کہ ان کی ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت، ایک ایک انداز ہمارے لیے ایک نمونہ عمل قرار پا گیا ہے۔ اس کی فقط ایک مثال سے وضاحت کروں گا کہ جو مولانا روم نے ایک حکایت نقل کی اور رہبر معظم نے بھی اس کو حکایت کو نقل کیا کہ یہ ماڈل قرار دینا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور امام علی مقام علیہ السلام نے اس تحریک کو کیسے ماڈل قرار دیا جس سے آج ہم نتیجہ لے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حکایت ہے، البتہ حکایت بات سمجھنے کے لیے ہوتی، کہ ایک شخص کے پاس، تاجر کے پاس ایک ہندی طوطا تھا جو بات کرتا تھا، جو ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، اور وہ تاجر جب ہندوستان جانے لگا تو طوطے سے کنورسیشن میں طوطے سے پوچھا کہ کیا کوئی بات جو تمہارے وطن سے متعلق ہو، میں وہاں تجارتی سفر کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا جب وہاں جاؤ تو فلاں منطقے میں میری نسل کے طوطے پائے جاتے ہیں، ان کو جا کر میرا یہ پیغام دینا کہ تمہارا فلاں ساتھی جو میرے پاس پنجرے میں قید ہے بڑا خوش ہے اور تمہیں سلام کہتا ہے۔ اس نے اپنے کام سے فارغ ہو کر ایسا ہی کیا, اس منطقے میں گیا, وہاں اس نے اس نسل کے پرندوں کو, جو بھی وہ پرندہ تھا, اس نسل کے پرندوں کو ایک کثیر تعداد میں دیکھا. اس نے وہ صدا دی کہ تمہاری نسل کا فلاں پرندہ جو میرے پاس پنجرے میں قید ہے بڑا خوش ہے اور تمہیں سلام کہتا ہے. یہ کہنا تھا کہ وہ سارے پرندے پھڑپھڑاتے ہوئے گرے اور گر کر مر گئے. بہت افسوس ہوا تاجر کو. جب واپس آیا تو اس نے اسی اپنے پرندے کے ساتھ پنجرے میں کنورسیشن کی. اس نے پوچھا کیا میرا پیغام دیا تھا؟ کہاں دیا, کیا ہوا؟ کہا عجیب نتیجہ ہوا کہ جیسے ہی میں نے تمہارا یہ پیغام دیا وہ ایک بڑی تعداد میں جو پرندے وہاں پر موجود تھے وہ پھڑپھڑاتے ہوئے گرے اور گر کر مر گئے. اپنے ہم نسل لوگوں کی یہ بات سننا تھی کہ یہ پرندہ بھی پھڑپھڑاتا ہوا گرا اور ظاہراً گر کر مر گیا. اب مردوں کو پالا نہیں جاتا, لہذا اس کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا. لیکن یہ جو حقیقت میں زندہ تھا یہ اڑا اور ایک پیڑ کے اوپر جا کر بیٹھ گیا. اس وقت حیران ہونے کی باری تاجر کی تھی. تاجر نے کہا کہ یہ کیا ہے اور یہ قصہ کیا ہے, یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو اس نے یہ جواب دیا, اس نے کہا میری نسل کے ان پرندوں نے اپنے طور پر مر کر مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ مر جاؤ تاکہ زندہ رہو. کربلا میں سید الشہداء کی اس پوری ٹیم نے آنے والے تمام مستضعفین کو, آنے والے تمام پسے ہوئے طبقات کو, آنے والے تمام ان لوگوں کو کہ جن کے اوپر ظلم اور جبر کیا گیا ہے, ان کو یہ سبق دیا ہے کہ اگر تم نے زندہ رہنے کا طریقہ لینا ہے تو وہ مرنے کے ذریعے سے ممکن ہے. جو قوم مرنا سیکھ لیتی ہے کبھی بھی اس کو دبایا نہیں جا سکتا. آج اگر پاکستان کی قوم کو عزت, غیرت اور حریت کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو اگر وہ واقعتاً یہ فیصلہ کر لے کہ اسے حریت کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو اس کا رستہ شہادت طلبی میں سے گزرتا ہے. اور شہادت طلبی کے ساتھ اگر پاکستان کی ملت ہو تو کوئی امریکہ اپنے ڈرون نہیں کر سکتا, کوئی امریکہ پاکستان کی سرزمین کو پامال نہیں کر سکتا, کوئی دشمن ملک پاکستان کی طرف, ہمارے وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. کیوں؟ ایک مثال اس میں ایک اہم بات ضرور کہنی ہے, وہ یہ ہے کہ سید الشہداء کے وقت میں بھی جو حاکم وقت تھا وہ نام اسلام کا لے رہا تھا. اور سب سے خطرناک چیز یہ ہوتی ہے کہ اسلام کا نام لے کر ایک ایسی بات کی جائے جس کا اسلام کے پاک و پاکیزہ اصولوں سے کوئی تعلق نہ ہو. یوں اصل اسلام پس منظر میں چلا جائے اور ایک ایسا اسلام سامنے آ جائے جو حقیقی اسلام نہ ہو. یزید ایک ایسے اسلام کا دعوے دار تھا جس کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن وہ نام اسلام کا لیتا تھا, اسلام کی بنیاد پر ایکسپلائٹ کرتے تھے لوگوں کے جذبات کو. یہ کیفیت یزید کی اس روش سے آج کے دور کے استعمار نے بھی سیکھا ہے. اور آج کے دور کے اندر بھی آپ دیکھیں, جب قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی مملکتوں میں سے ایک گروہ, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی لوگوں میں سے ایک کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جن کے یہود و نصارہ بڑے گہرے دوست ہیں اور جن کی روش وہ ہے کہ جو روش اسلام کی روش نہیں ہے, لیکن وہ ان تمام کاموں کو, خواہ وہ گلے کاٹنے کا عمل ہو, خواہ وہ امریکہ کے ساتھ ہمکاری کرنے کا عمل ہو, ان تمام کاموں کو جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نام اسلام کا لے رہے ہوتے ہیں. سید الشہداء نے اس عظیم الشان قربانی کے ذریعے اس مت کو توڑ دیا, اس مفروضے کو توڑ دیا, اور ان کے اس پرچم کو جو انہوں نے بلند کیا ہوا تھا کہ وہ ان تمام جرائم کو اسلام کے نام پر کر رہے تھے, یہ لبادہ اتار دیا اور بتایا کہ یہ اسلام کا فقط لبادہ ہے, دراصل یہ اسلام نہیں ہے. آج کے دور کے اندر مرد آہن اور خمینی بت شکن وہ شخصیت ہیں کہ جس نے یہ ٹرمینالوجی دنیا کے اندر دی کہ اسلام دو طرح کے ہیں, ایک اسلام اسلام محمدی ہے اور ایک اسلام اسلام امریکائی ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام جو آج کی یزیدی طاقتوں کے مد مقابل کھڑا ہے, اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں, اس میں سیکٹ کی بات نہیں ہے, ہم دیکھتے ہیں حماس مد مقابل کھڑی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہیں اخوان بھی مد مقابل کھڑی ہوگی, ہم دیکھتے ہیں کہیں حزب اللہ مد مقابل کھڑی ہے, لیکن اس کے برعکس ہم ایک ایسا اسلام دیکھتے ہیں جن کو پروڈیوس کرنے میں خود استعماری طاقتوں کا رول ہے, جن کو ترویج دینے میں خود استعماری طاقتوں کا رول ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ایک کلوز کولیبریشن میں کھڑے ہیں لیکن نام اسلام کا لیتے ہیں. اس لبادے کو اتارا امام خمینی نے, جس کی وجہ سے آج جب یہ لبادہ اترا ہے تو اسلام محمدی کا حقیقی چہرہ سامنے آیا ہے. جو زیبا ہے, جس کے اندر ایک حسن ہے, جس کے اندر ایک خوبصورتی ہے, جس کے اندر ایک اٹریکشن ہے, اور جو زندہ ضمیر ہوگا پوری دنیا کے اندر کسی بھی منطقے کے اندر رہتا ہوگا, زندہ ضمیر ہمیشہ اسلام محمدی کی طرف راغب ہوگا. اور آج پوری دنیا کے اندر جو اسلام کی طرف رغبت ہے وہ دراصل انقلاب اسلامی نے جو پوری دنیا کو اسلام محمدی کا ایک خوبصورت چہرہ دکھایا ہے, جس میں شخصیات نہیں بچائی جاتی, اصول بچائے جاتے ہیں, جس میں اصولوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور وہ اصول قوموں کو زندہ کرتے ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں ایک قوم نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اپنے اقتصادی منافع پر تو ضربہ قبول کر لے گی, اپنے افراد کے اوپر تو ضربہ قبول کر لے گی, اپنی دیگر مشکلات جو ہیں ان کو تو قبول کر لے گی, لیکن اسلام کے پاک و پاکیزہ چہرے کے اوپر کوئی بدنما داغ نہیں لگنے دے گی. اور اس کا نتیجہ ہوا ہے کہ اس پوری ہسٹری کے اندر استعمار کو اتنی بڑی شکست کہیں نہیں ہوئی جتنی بڑی شکست یا لبنان کے اندر اسرائیل کو حزب اللہ نے دی ہے, اور یا پوری دنیا کے اندر انقلاب اسلامی ایران نے دی ہے. اور اس پوری تحریک میں, اس پوری تبدیلی میں, اس پورے چیلنج میں اگر کلیدی کردار ہم دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں, اور میں اس میں کیوں نہ مثال لوں خود حزب اللہ لبنان کے ان جوانوں کی کہ جن کے مورچوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کربلا کے مورچوں میں تھا کہ آخری شب کربلا کے مورچوں میں قرآن اور تسبیحات اور مناجات کی صدائیں اس طرح بلند ہو رہی تھیں جس طریقے شہد کی مکھیوں کی بنبراہٹ, اور ان مورچوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان مورچوں کے اندر بھی یا قرآن ہے یا دعا ہے یا مناجات ہیں یا عزاداری سید الشہدا ہے. اور وہ اس انقلاب اسلامی ایران بھی اپنی تمام تر کامیابی کو محرم اور سفر کی مرہون منت قرار دیتا ہے, اور لبنان کے اندر اسرائیل کی یہ بدترین شکست بھی اگر کسی کی مرہون منت ہے تو وہ کربلا کی مرہون منت ہے. اور ان تمام لیڈران نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ کربلا ہے جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اتنی بڑی شکست دی. اور میں ایک مثال ضرور دینا چاہوں گا کمپائل کرتے ہوئے کہ اگر ہم بات کریں آج کے عراق کی, جب عراق کے اندر امریکہ آیا آج سے 9 سال قبل, اور آج دسمبر وہ مہینہ ہے جس میں عراق سے امریکہ کو انخلا پر مجبور ہونا پڑا ہے. 9 سال قبل جب امریکہ یہاں پر آیا, آج کا استعمار, آج کا یزید, ہمیں جب حسین کو سمجھنا ہے تو حسینیت کو سمجھنا ہے, یزید کو سمجھنا ہے یزیدیت کو سمجھنا ہے. آج کا یزید جب کربلا کے اندر, جب عراق کے اندر وارد ہوا تو دنیا کی تیز ترین ریزسٹنٹ موومنٹ اگر کسی منطقے میں بیان کی گئی ہے تو وہ عراق ہے, جہاں ان کے آنے کے ود ان فیو آورس وہاں پر ان کے خلاف مقامت شروع ہو گئی, اور پھر ان کو جو حرم مطہرہ امام حسین علیہ السلام اور کربلا اور نجف کے پاکیزہ علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر ان کے خلاف ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی. اس وقت ہم نے ایک ظاہراً ٹائم میں تھا اگر میں شک نہیں کر رہا, اس میں ایک مقالہ پڑھا, اور اس مقالے میں یہ لکھا کہ ظاہراً قبرستان جو ہیں وہ سوگ اور غم کی علامت ہوتے ہیں, دنیا میں واحد قبر دیکھی گئی ہے اور وہ قبر قبر حسین علیہ السلام ہے کہ جہاں پر لوگ آتے ہیں تو ان کے اندر ایک ایسی شجاعت اور حریت آتی ہے جس کے نتیجے میں انہوں نے عراق کے اندر ایک ایسی آگ لگا دی ہے کہ امریکہ گھنٹوں کے اندر صدام کی فوج کو دبانے کے باوجود کربلا اور نجف کے اندر عاجز آ گیا ہے, اور کربلا اور نجف کے اندر مجاہدین نے اس کے چھکے چھڑوا دیے ہیں, اور اس کو وہ بدترین شکست سے وہاں سے نکلنا پڑا, وہ بدترین حزیمت وہاں سے دوچار ہوئی. اور یہ حزیمت جو وہاں پر ان کو ملی یہ کسی اور کے سبب نہیں تھی, یہ اسی صاحب مزار کے سبب تھی, یہ اسی کربلا کے سبب تھی جو وہاں پر ہے, یہ اسی سید الشہدا کے سبب تھی, اور انہوں نے بھی اپنی تمام تر اس موومنٹ کو سید الشہدا کے نام سے منسوب کیا ہے. اور ابھی بھی جب عراق کی مزاحمتی تحریکوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر عراق کی پولیٹیکل پارٹیز نے یا کسی اور نے بھی عراق کے اندر امریکہ استعمار کو سٹے کرنے کی اجازت دی, 505 بیسز کے اوپر امریکہ مقیم تھا, اگر سٹے کرنے کی اجازت دی تو ہم وہ پہلے لوگ ہوں گے کہ جو دوبارہ سے اسی مزاحمت کو اسی انداز سے شروع کریں گے. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ کربلائی روش ہے جس نے عراق کے اندر امریکی استعمار کا بت گرا دیا, یہ کربلائی روش ہے جس نے 1400 سال کے بعد یہودیت کو خیبر کے بعد بدترین شکست اگر اس دور کے اندر کسی نے دی ہے تو وہ اسی کربلائی روش نے دی ہے لبنان کے اندر, یہ کربلائی روش ہے جو حماس کے ہزاروں جوانوں کو ایک بڑی طاقت کے مد مقابل کھڑے ہونے پر جو ہے اس نے آمادہ کر دیا ہے, یہ کربلائی روش ہے جو ہمیں بھی پاکستان کے اندر زندگی دے سکتی ہے. زندگی وہی ہوتی ہے جسے سید الشہدا نے بیان کیا کہ وہ عزت کی موت جو ہے, عزت کی موت جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے لیکن ذلت کی زندگی کبھی قبول نہیں کی جاتی. بس ہمیں اس مت سے کہ جو اس وقت تعلیمی اداروں میں پھیلائی جا رہی ہے, اس مفروضے سے باہر آ جانا چاہیے. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے ہم استعمار کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم مین پاور میں اتنے نہ ہو جائیں, جب تک ہم ٹیکنالوجی میں اتنے نہ ہو جائیں, جب تک ہم ظاہری اسباب میں اتنے نہ جائیں. کربلا میں سید الشہدا نے یہ بتایا تھا کہ اگر 72 بھی کمیٹڈ ہوں, 72 بھی پوری پلاننگ کے ساتھ آئیں, 72 بھی پورے نظم کے ساتھ ہوں تو وہ اتنے بڑے حکمران کو اس کے تمام تر اساسوں کے ساتھ غرق کے دریا کر سکتے ہیں کہ آج 1400 سال بعد بھی لفظ یزید ایک گالی بن کے رہ گیا ہے. آج بھی اگر ہم اس دور کے اندر بھی یہ بات جان لیں اور یہ دیکھ لیں کہ چند ہزار نہتے حماس کے لوگ, چند ہزار نہتے فلسطین کے اندر لوگ, چند ہزار نہتے یا چند ہزار لوگ نہتے نہ کہیں مسلح کہیں, لیکن ان کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں, ان کے اسلحے کے مقابلے میں دیکھیں, ان کی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں دیکھیں, ان کے وسائل کے مقابلے میں دیکھیں, تو یہ نہتے ہیں حزب اللہ کے لوگ. اور ایک ملک اور پوری دنیا کا استعمار یہ اگر کھڑا ہے, اور یہ چند لوگوں کو اتنے بڑے عالم کفر کے مد مقابل کھڑے ہونے کا کسی لیے حوصلہ عطا کیا ہے, یہ حوصلہ کربلا سے آیا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو کربلا سے متصل کر لیں گے, خدا ہمیں بھی کربلائی جوان بنا دے گا. اگر ہم کربلائی ہو گئے تو وہی معجزے جو آج لبنان کے اندر ہیں, جو آج دنیا کے دیگر مناطق کے اندر دیکھے گئے ہیں, وہی معجزے پاکستان کی پاک سرزمین پر دیکھے جا سکتے ہیں, اور وہی تبدیلی اور وہی عزت کا سفر پاکستان کی سرزمین پر بھی شروع ہو سکتا ہے. خدا ہمیں حقیقتاً کربلائی بننے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.